بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہرو یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام ہماری آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح سار ٹی وی کے نشر ہونے والے مختلف پروگرام جن میں لائیو پروگرام کے ساتھ ساتھ نیوز بلٹن، ڈرامہ سیریل، سیاسی اور سماجی پروگرام، نیز تازہ ترین خبریں بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام کلام امیر، اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور آپ تازہ ترین خبروں سے آگاہی کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی مسلح فوج کی ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقیں اپنے اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں. صدر ہندوستان نے منگل کو جاپان کے سابق وزیراعظم اور ملک کی اہم شخصیات کو قومی ایوارڈ سے نوازا ہے. اردو دنیا میں آج شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. پاکستان کے کئی شہروں میں مہنگائی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا اور ریلیاں نکالی. افغانستان کے صوبے بامیان میں ایک مسافر بس پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کئی مسافر ہلاک اور زخمی ہو گئے. اور جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے کانوائی کے راستے میں بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کی ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقیں اپنے اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئیں. ان فوجی مشقوں میں بحریہ کے سرفیس اور انڈر سرفیس جہازوں اور آبدوزوں، نیز مکمل طور سے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ تباہ کن بحری جہاز دینا نے بھی حصہ لیا. ذوالفقار 1400 کے نام سے منعقد ہونے والی ان فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں بری فوج کے سربراہ اور دیگر اعلی فوجی افسران، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی چیئرمین جنرل حسین حسنی سعدی، نیز اس ہیڈ کوارٹر کے دفاعی ماہرین، بری، بحری اور فضائی افواج کے کمانڈروں اور فوج کے ایئر ڈیفنس یونٹ کے سربراہ بھی شریک ہوئے. اس موقع پر ایک بحری پریڈ بھی منعقد کی گئی جس میں بحریہ کے مختلف بیڑوں اور آبدوزوں نے حصہ لیا. اس پریڈ میں ایران کے اندر تیار ہونے والے جنگی بحری جہاز دینا اور دوسرے جنگی بحری جہازوں، توپ بردار کشتیوں اور تارے کو سہند کلاس کی مختلف آبدوزوں نے حصہ لیا. اس موقع پر سہند نامی جنگی بحری جہاز کے عرشے پر کھڑے ایرانی فوج کے کمانڈروں نے پریڈ کی سلامی لی. فضائیہ کے ایف فور اور معراج جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ ایف تھری پی جاسوس طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی اس پریڈ میں شریک تھے. اختتامی پریڈ میں حصہ لینے والے دفاعی وسائل اور آلات، ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں میں استعمال ہونے والے آلات و وسائل اور فوجی یونٹوں کا محض علامتی حصہ ہیں. ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی اختتامی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے درمیان فوج کی مختلف دستوں اور یونٹوں کے درمیان گہری ہم آہنگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ انہوں نے ڈرون طیاروں اور سسٹموں کے استعمال، نیز فوج کی مختلف دستوں کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی اور یکجہتی کو ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی نمایاں خصوصیات قرار دیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ حالیہ فوجی مشقوں کے دوران ڈرون طیاروں اور اسمارٹ بموں کا بڑے پیمانے پر کامیاب تجربہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف دفاعی نظاموں، الیکٹرانک وار سسٹموں، نیز فوج کی مختلف یونٹوں اور دستوں کے درمیان پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہم آہنگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ فوجی مشقوں کے ترجمان نے بھی اس موقع پر کہا کہ یہ مشقیں 10,00,000 مربع میٹر کے علاقے میں مختلف دفاعی منصوبوں اور فرضی دشمن کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے منعقد کی گئیں۔ انہوں نے مشقوں کے آداب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایران کی جغرافیائی سرحدوں کی دفاع اور عرضی سالمیت کو یقینی بنانا، بین الاقوامی سمندری حدود میں مؤثر موجودگی کی تقویت کرنا، دشمن کے خطرات کے مقابلے میں استقامت کی توانائی میں اضافہ کرنا اور حقیقی جنگ کے نقشے کو فرضی طریقے سے انجام دینا ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقوں کے اہم ترین اہداف تھے۔ صدر ہندوستان نے منگل کو جاپان کے سابق وزیراعظم آبے شنزو اور ملک کی مختلف اہم شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا۔ نئی دلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق امان صدر کے دربار حال میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر رام ناتھ کوون نے پدم ایوارڈ تقسیم کیے۔ جن شخصیات کو منگل کو پدم ایوارڈ دیے گئے ان میں جاپان کے سابق وزیراعظم آبے شنزو، آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی بی لال، ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زینی، لوک سبھا کے سابق اسپیکر، سابق مرکزی وزیر رام ولاسن پاسوان اور آسام کے سابق وزیر اعلی ترون گوگوئی سمیت متعدد اہم شخصیات کو یہ ایوارڈ دیے گئے۔ ہندوستان میں ایک اور اسپتال میں بھیانک آگ لگنے کی خبر ہے۔ ہندوستان کی خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق بھوپال کے ایک سرکاری اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگ جانے سے کم 4 بچوں کی موت واقع ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ پیر اور منگل کے درمیانی رات کملا نہرو اسپتال کی تیسری منزل پر چلڈرن وارڈ کے نوزائیدہ بچوں کی نگہداشت کے شعبے میں لگی۔ آگ لگنے کے بعد 36 بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، لیکن اس درمیان 4 بچے لقمۂ اجل بن گئے۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق آگ وینٹیلیٹر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور بہت تیزی سے پورے وارڈ میں پھیل گئی۔ چند روز قبل احمد نگر کے ایک اسپتال کے کورونا وارڈ میں بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جانے سے 11 مریض لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں مہنگائی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا اور ریلیاں نکالیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بہاولپور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ریلوے اسٹیشن سے فرید گیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی اور حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شامل رکشہ ڈرائیوروں نے رکشوں کے آگے گدھے باندھ رکھے تھے۔ ادھر سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن میں وکلا نے مہنگائی کے خلاف عدالتی کاروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ علاوہ ازیں ضلع خیبر کے لنڈی کوتل بازار میں جماعت اسلامی نے بھی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد پاکستان ریلوے کے ساتھ ساتھ روڈ ٹرانسپورٹ نے بھی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں 30% تک اضافہ کر دیا، جس کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متنازع احتساب آرڈیننس ترمیمی بل پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے احتساب آرڈیننس ترمیمی بل سمیت 7 بل منظور کیے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل کے ذریعے موجودہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حال ہی میں نافذ ہونے والا قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل حزب اختلاف کے اراکین کی جانب سے مسترد کیے جانے کے باوجود منظور ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے بلوں میں ایک بل صحافیوں کے تحفظ سے تعلق رکھتا ہے۔ اجلاس کے دوران حکومتی اراکین کی کم تعداد میں حاضری کے پیش نظر اپوزیشن نے 2 مرتبہ کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے اجلاس ختم کرانے کی کوشش کی، تاہم ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے حکومتی اراکین کو کورم پورا کرنے کا وقت دے کر نئی مثال قائم کی۔ کورم کی نشاندہی کرنے کے بعد اپوزیشن اراکین ایوان سے باہر چلے گا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے کاروائی معطل نہیں کی اور گنتی کرنے کا حکم دیا جو ایک گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران اتحادی جماعتوں کے اراکین کو ایوان میں لا کر کورم پورا کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان افغان طالبان کے تعاون سے پاکستانی طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات ملکی آئین اور اقتدار اعلیٰ کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام پا رہے ہیں۔ فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان مکمل جنگ بندی کے حوالے سے پوری آمادگی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے آئندہ دور میں جنگ بندی کا دائرہ مزید وسیع تر ہونے کی توقع ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر وزیراعظم عمران خان کا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا درست نہیں اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ ادھر افغانستان کے طالبان مخالف دھڑے حکومت پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں، جسے حکومت اسلام آباد ہمیشہ مسترد کرتی آئی ہے۔ افغانستان کے صوبہ بامیان میں ایک مسافر بس پر نامعلوم مسلحات کے حملے میں کئی مسافر ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بامیان کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ بامیان کے ضلع یکاولنگ میں ایک مسافر بس پر نامعلوم افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ حملہ آور بس کو لوٹنا چاہتے تھے۔ جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے کانوائی کے راستے میں بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک کانوائے کے راستے میں یہ دھماکہ پیر اور منگل کی درمیانی شب صبح دیوانیہ میں ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بم ایک پارسل میں چھپایا گیا تھا جو اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب دہشت گرد امریکی فوج کا لاجسٹک کانوائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ٹیلی گرام چینل سابرین کے مطابق اصحاب الکاف کے نام سے سرگرم ایک عراقی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز زیکات، دیوانیہ اور بابل میں بھی متعدد امریکی فوجی قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ شام کے فضائی دفاعی نظام نے مغربی شہد ہمس پر سیونی حکومت کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ دمشق میں سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شامی فوج کے ایئر ڈیفنس یونٹ نے صوبہ ہمس کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے اسرائیلی میزائلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اس خبر سے تھوڑی دیر پہلے نیوز ایجنسی سانا نے ہمس شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی خبریں جاری کی تھیں۔ یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ صوبہ مارب میں دشمنانہ کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیی سری نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک کی فوج نے صوبہ مارب کے الجوجا علاقے میں امریکہ کے ایک جاسوس ڈرون طیارے کو ایک مناسب اسلحے سے مار گرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یحیی سری نے کہا کہ اس جاسوس ڈرون طیارے کے ملبے کا ویڈیو موجود ہے اور جلد ہی منظر عام پر لایا جائے گا۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اسکن ایگل ماڈل کا یہ پانچواں ڈرون تیار ہے جسے یمن کے فضائی دفاعی سسٹم رواں اسی سال کے دوران مار گرانے میں کامیاب رہا ہے۔ یمن کی فوج نے گزشتہ مہینوں کے دوران اس ملک کے مختلف علاقوں میں دشمنانہ کارروائیاں انجام دینے والے کئی سعودی ڈرون طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ یمن کے شہری علاقوں پر جا رہے سعودی اطاعت کے حملوں میں شدت آنے کے ساتھ ہی سعودی عرب کے اندر یمنی فوج اور رضاکار فوج کے دفاعی حملے بھی تیز ہو گئے ہیں۔ اور سمعین، آخر میں یہ خبر کہ اردو دنیا میں آج شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے 144ویں یوم پیدائش پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں اردو دان حلقوں میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی تقریبات سرکاری سطح پر منائی جاتی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس مناسبت سے منگل کو مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ لاہور میں مزار اقبال پر منعقدہ تقریب میں پاکستانی بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی اور مزار کے اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس تقریب میں سرکاری عہدیداروں کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نا سروری نا بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا،
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا، انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے۔ اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا، لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی، جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے، یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے خطبے کا جو محور ہے بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے مہمان بھی، چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے، آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں۔ کم سے کم 5 ورنہ 15, 18, 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے۔ تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری، یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے۔ اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا، جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی، حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جو خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے، اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے، یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا۔ سرداران قریش، کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، یہ رسالت کا دعویٰ۔ آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے، لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے، وما تسألون، تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں، یہ آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے، یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے، جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا، لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ پیغمبر نے حکم دیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا، اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جو مولا کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں، ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں، اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں، جو رعیت آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تواضع سے کام لینا چاہیے، تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے، آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا، نرمی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، اور انسان تو پھر بھی انسان ہے، لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ اس کو وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا. تو یہی ہے کہ سختی نہیں, تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے. اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے. اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے, بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے. اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے. اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو تواضع کی اور محبت کی یہاں پر امام نے تاکید کی ہے. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس پروگرام کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں.
اس کے بعد مولا ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, تیسرا اصول. فرماتے ہیں کہ اصل کس چیز, اصل سختی ہے جو اصول حاکم ہونا چاہے تیرے کاموں میں, وہ سختی ہے یا مدارا ہے یا مہربانی ہے, نرمی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اصلی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی ہو, مدارا کرے لوگوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ جو تیرے ماتحت ہے یا جو تیرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے, اپنی مشکل حل کرنے کے لیے. تیرے اندر مدارا اور مہربانی ہونی چاہیے, تیرا شرح صدر ہو, ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے اپنی مشکل لے کے آ رہے تو اس مشکل کو اور بڑھا دے, یا تجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے, وہ بھاگ جائے. ایسا نہیں, اگر تو پیشوا ہے, اگر تو رہبر ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی بھی منصب پہ فائز ہے, چاہے رہبر ہے, کارکن ہے, یا کسی سماجی کام میں, یا کسی دینی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے, اگر کوئی بھی اس کی طرف آتا ہے تو اسے مدارا, مہربانی. یہ مشہور ہے کہ جب نبی پاک کے پاس لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا, جیسے ایک شخص آیا تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, تو مولا کل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے لگایا اور اسے کہا حوین علی, بڑی آسانی, آسان لے, کیوں تو سخت اس کو وہ کرنا چاہتا ہے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ لے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ پیش آ. میں کوئی راجہ نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو رحمتوں کا نبی ہوں, میں رحمتن للعالمین ہے. لہذا اس طریقے سے انسان دوسروں کے ساتھ رفتار کرے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان الرفق لم یوز علی شیء الا ذانہ, کہ اگر مدارا کسی کے ساتھ کرو گے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ, کسی بھی معاشرے میں اگر مدارا اور مہربانی ہو تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, اس میں نکھار آتا ہے. وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ, لیکن اگر کسی انسان سے اور کسی معاشرے سے, کسی منصب سے, کسی مقام سے اس رفق اور مہربانی اور مدارا کو چھین لیا جائے تو اس میں وہ شانیت, وہ منزلت ختم ہو جاتی ہے, وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکا رہ جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیے جو سختی کرتے ہیں, جو بالکل جن کے اندر وہ مدارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے بیچارے, کچھ افراد کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتے, چاہے گھر کا شوہر ہو, چاہے سماج میں کسی اہم منصب پہ فائز ہے, یا کوئی پیشوا بنا ہے, کوئی رہبر بنا ہے, یا کوئی عالم الدین ہے, یا کوئی کسی اور سماجی یا فلاحی کاموں میں مصروف سرگرم رکن ہے, اگر سختی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. اسی لیے فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضاً, کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت تیرے اندر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ لنت لہم, تو رحیم ہے, تو کریم ہے ان کے لیے, لیکن یہ پروردگار کے فضل سے, پروردگار کی رحمت سے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ ترش رو ہوتے, آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے, بھاگ جاتے یہ لوگ. لہذا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رحمت کے ساتھ, انسان مہربانی کے ساتھ, انسان اس چیز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ رفتار کرے، کہ وہ مہربانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ آئے شوق سے آئے اور اپنا سوال لے کے، اپنی مشکل لے کے، اپنی کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ان کو درپیش ہے، وہ اس کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہذا امام اور مولا کائنات یہ اپنے کارکنوں سے چاہتے ہیں، یہ اپنے امتیوں اور ناصرین سے چاہتے ہیں امام وقت، کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنے جو امتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور مدارا کے ساتھ پیش آئے۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے نامے کے حصے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کی جو حکمت ہے وہ بھی درواقع ایک حصہ ہے اسی حکمت کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک خاص صفت کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ خداوند متعال نے یوں تو جتنے بھی صفات انسان کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی بھی عبث نہیں ہے، ہر صفت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر غصہ، غصہ بھی اگر نہ ہو تو انسان ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو۔ غصہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تب وہ مناسب نہیں ہے۔ مثلا آپ مظلوموں کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ غصے کی جگہ جو ہے وہ جنگ ہے، جو دشمن خدا ہے اس کے سامنے غصہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں شرمندگی، جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر خداوند متعال کے مقابلے میں ہو تو واقعاً زینت ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے، بندگان خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے۔ اگر کبھی انسان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ انسان کو واقعاً شرمندگی کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ درواقع یہی ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے خدا کے سامنے، لیکن ہر مقام پر یہ مناسب نہیں ہے، کم سے کم مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے۔ حیا کو خواتین کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے حیا، لیکن مردوں کے لیے اس کو زینت نہیں بتایا گیا۔ لیکن خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پر ہم اس کو استعمال کریں، کس مقام پر استعمال نہ کریں۔ اب پتہ چلا کہ آپ جو ہر جگہ شرما رہے ہیں تو ہر جگہ نہیں شرمایا جاتا، اس لیے کہ اگر انسان شرماتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے اس کو نہیں مل پاتا، وہ شرماتا رہ جاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر مقام پر شرمانا مناسب نہیں ہے، ہر مقام پر حیا سے کام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر کام لیا جائے۔ مثلا خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس مقام پر واقعی حیا سے کام لیا جائے، لیکن اگر ہمارا کوئی حق ہے اس کو ہمیں لینا ہے تو وہاں شرمندگی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جرات کے ساتھ آگے آنا ہے اور اس حیا کو اس مقام پر ہمیں ترک کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان مزید اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور اس کی ناامیدی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی حیا اور انسان کا محروم رہنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈر اور نا امیدی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں گفتگو کی، لیکن اس پروگرام میں الحیاء بالحرمان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یعنی یہاں پر ارشاد اس طریقے سے ہے کہ قرنت الحیاء بالحرمان، کہ انسان کی جو حیا ہے، انسان کی شرم جو ہے، وہ انسان کے محروم رہنے سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ شرم کون سی شرم ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام میں، ہمارے کے یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ جو شرط ہے بہت سی جگہ پر انسان کی زندگی کے ملاقات کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عفت، اور ایک خاتون کی عفت کے اندر شرم ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو یہاں پر جب شرم ایک اہم رکن ہے، اچھی چیز ہے، تو یہیں پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرم کرے گا تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شرم کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے سامنے کی یہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یعنی کسی غلط چیز کی بنا اس پر شرم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں حتیٰ کسی اچھی چیز کے ہو جانے سے۔ امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز کی بنسبت شرم کر بیٹھے گا تو یہاں پر وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک دن محنت کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مہینے کی جو اس کا محنتانہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو یہاں پر ایک دن کام کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ آئیے فلاں کام کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ منفعت حاصل ہو جائے گی، یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، یہ سیلری آپ کو مل جائے گی، یہ اپرچونیٹی مل جائے گی، یہ اسکوپ آپ کے لیے کھل جائے گا، لیکن نہیں، انسان کہہ دے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کروں، آخر یہ کام کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شرم وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس چیز کے لیے جائے گا نہیں آگے، جب اس چیز کو کرنے سے شرم کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا تھا، اس کے نتیجے میں جو اس تک کی ایک چیز پہنچنے والی تھی، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے، اگر ایک خاتون شرم کر رہی ہے اس چیز سے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے اس لیے وہ کہیں پر نہیں جا رہی ہے، تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ بہت اچھی شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون کے اندر عفت وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیاء فی الدین، کہ دینی مسائل کے اندر، دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، دینی سوال پوچھنے کے لیے انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان یہ شرم کر جائے کہ اگر میں جا کر پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں، تو ایسے مسئلے میں کیا ہو جائے گا، یہ شرم ایسی شرم ہے کہ جس کا ضرر انسان تک کے پہنچتا ہے، اس کا نقصان انسان تک کے پہنچتا ہے، یہ اچھی شرم نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان شرم کرتا ہے کہ کہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں نے، انسان اگر سر وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک دن وہ سر وقت نماز بھول جائے، ایک دم سے اس کو نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے یاد آئے، تو عام طور سے انسان کیا سوچتا ہے ذہن میں کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ لا حیاء فی الدین، دینی امور کے اندر کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فلاں مسئلہ میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہاں پر لا حیاء فی الدین، دینی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ انسان کی ازدواجی زندگی کا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ مسئلہ ہو، جا کر انسان کسی عالم شخص سے اس چیز کو پوچھے، کیونکہ لا حیاء فی الدین۔ تو لہٰذا اگر اچھی شرم ہے تو انسان کو کرنی چاہیے، لیکن غلط جگہ پہ شرم کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، نہج البلاغہ کی خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نہج البلاغہ سے مخصوص ہے۔ شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ تینوں حصے، جو چاہے وہ خطبات کے حوالے سے ہو یا وہ مکتوبات کے حوالے سے ہو یا وہ حکم کا حصہ ہو، یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ان سے اصول حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر بنا سکیں، ان چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار، خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم مرتب کر سکیں۔ ناظرین، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سے جو کچھ حاصل کریں پھر ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کے اوپر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی سنیں اور سننے کے بعد ان کو ہم جو ہیں بس یہیں تک محدود رہ جائیں۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی اگر ایسا ہوا کہ خالی ہم اس کو سنتے رہیں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.